درود بدیم آقا محمد و آل محمد در فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. بار دیگه درود به پیغمبر محمد و آل محمد تا
صلی الله علیه و آل محمد عجل فرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاه محمد وآل محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدا اندم تعالی کی بارگاہ میں انتہائی شکر بجا لاتے ہیں, اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی سید الشہداء کی عزداری کے نام پر جمع ہونے کی, اس سلسلے عزداری میں شرکت کرنے کی, اور خدا نمتال کے حضور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نمتال اس راہ میں دی جانے والی قربانیوں کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے اس راستے میں کوشش کی ہیں خدا نمتال ان کے اعمال کو قبول فرمائے, اور یہ تمام کوششیں اور کاوشیں انشاءاللہ وقت کے امام کے حضور ان کی بارگاہ میں قبول ہو انشاءاللہ. ان تمام دعاؤں کو خدا نمتال کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد فرودگار عالم نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مستقل عمل کے ساتھ بھیجا ہے. بہت ساری ذمہ داریاں انسان کی ایسی ہیں جو اس کی زندگی میں مختلف مراحل میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بچپنے میں انسان کے سامنے ایک زندگی ہے, اس کے بعد جوان ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, کبھی سفر میں ہے تو نماز قصر ہو جائے گی, روزہ بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا. کبھی عام حالات میں ہے تو عبادات کے اندر تبدیلی آتی ہے. کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو مختلف حالات میں مختلف واقعات میں تبدیل ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ ذمہ داری ایسی ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی ہیں. چاہے حالات کچھ بھی ہوں, واقعات کچھ بھی ہوں, آپ کو اور ہمیں ان ذمہ داریوں کو انجام دینا ہوتا ہے. اسی طرح تبدیل ہوتی ہوئی ذمہ داریوں کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد تبدیل نہیں ہوتا. مثلا یہ ممکن ہے کہ نماز پہلے عشاء کی چار رکعت تھی، پھر سفر کی وجہ سے قصر ہو گئی تو وہ دو رکعت رہ گئی. پہلے روزہ واجب تھا، سفر کی وجہ سے روزہ واجب نہیں ہے، بعد میں قضا کرنی ہوگی. لیکن ان سب کے پیچھے ایک فکر ہے، ان سب کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے میں تبدیلی نہیں آتی، وہ ہدف اور نتیجہ بھی باقی رہتا ہے. تو وہ فلسفہ کیا ہے جو مستقل زندگی کا حصہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا بازار میں کھڑے ہوں، آپ عزاداری میں شرکت کر رہے ہوں یا عزاداری کے بعد باہر تشریف فرماؤں. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ ہمیں خدا نمتال کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے، چاہے خوشی میں ہو چاہے غم میں ہو، چاہے دو رکعت نماز پڑھیں چاہے چار رکعت نماز پڑھیں، چاہے روزہ واجب ہو چاہے روزہ واجب نہ ہو، ہر صورت میں بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے. لہٰذا جہاں پر خدا نے مطالعہ کہے کہ روزہ واجب نہیں ہے، میں کہوں کہ نہیں میں روزہ رکھوں گا، قبول نہیں ہے. یہ مشقت بھی اٹھائے گا، بھوک و پیاس بھی برداشت کرے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اس روزے کو اگر عمدن نہ کرے تب بھی، سہون بھی ہو تو قبول نہیں ہے، عمدن کرے، جان بوجھ کر کرے، خدا نے منع کیا ہے پھر بھی کرے، وہ تو بدعت شمار ہو جائے گا. اس کا الٹا ثواب کے بجائے اس کو شاید ثواب کے بجائے عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو خدا نمتال کی بارگاہ میں ایک مستقل عمل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے. بندگی سے کیا ہونا ہے؟ سارے کمالات بندگی سے نصیب ہونے ہیں. سورہ اسراء فرماتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس نے اپنے بندے کو سفر کروایا رات میں مسجد اقصى سے مسجد حرام تک. بندگی ہے جس پہ سارے کام ہونے، اس پہ ہی دعوت دی جاتی ہے. عقل کیا ہے؟ ما عبد به الرحمن. عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے. ہر معاملے کے اندر خلاصہ کلام یہیں پہ قرار پائے گا، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کل عرض ہوا اللہ کی بندگی کرو یہاں تک کہ یقین حاصل ہو جائے. ہر چیز میں بندگی ہے جو محور ہے. اور عرض ہوا کہ سرور کائنات کی جب ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں تب بھی اشہد ان محمدا عبده ورسوله، درود بھیجے گا
صلی علی محمد آل محمد عجل.
سب کا سب بندگی کے ساتھ ہے. اسلام نے جتنے بھی کمالات رکھے ہیں، جتنا بھی مانوی ترقی کے راستے رکھے ہیں، سب کے سب بندگی سے انجام پاتے ہیں. بدقسمتی سے ہم لوگ بندگی کو جز وقتی عمل سمجھتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں بندگی یعنی کوئی ایسا کام ہے جو کچھ دیر کے لیے انجام پانا ہے، پھر نہ بھی انجام دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جبکہ بندگی کل وقتی عمل ہے، پوری زندگی کے اوپر چھایا ہوا ایک عمل ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب میں مسجد میں جا رہا ہوں تو میں سوچوں اب مجھے بندہ بننا ہے، اب جو مسجد سے باہر نکلا تو یہ کچھ اور ہو گیا، اب میں آزاد ہو گیا. نہیں، یہاں پہ بندہ ہوں. غم مناتے ہوئے میں بندہ تھا، اب جب کہ خوشی مناؤں گا تو اب بندگی سے باہر ہو گیا. نہیں، وہاں پر بھی بندہ ہی ہے. سب کا سب بندگی کے اوپر ہے. بندگی کے مقابلے میں کیا ہے؟ بندگی کے مقابلے میں نافرمانی ہے، بغاوت ہے. کوئی نافرمانی کرے، بغاوت کرے، یہ بندگی کے بالکل مقابلے میں قرار پا رہا ہے. نہ خوشی میں جائز ہے نہ غم میں جائز ہے، کسی بھی صورت میں نافرمانی جائز نہیں ہے، بغاوت جائز نہیں ہے. بس کوئی عبادت، کوئی بندگی نافرمانی کو تجویز نہیں کر سکتی. مثلا فرض کیجئے کوئی مجھ سے کہے کہ ہم عزاداری میں لوگوں کو رلانے کی خاطر جھوٹ بولنا چاہتے ہیں. آئے صحیح ہے، کیونکہ عزاداری ایک عبادت ہے، بندگی ہے، اس بندگی میں اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا. بندگی میں نافرمانی تصور ممکن نہیں ہے. حسن بندہ ہمیشہ بندگی دکھاتا ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ ہیں، ہم نے غم منایا، یہ کس لیے تھا؟ اللہ کی بندگی میں کیا. اس خدا نے نبی اور اولاد نبی کے احترام کا ہم پر وجوب قرار دیا، اس نے واجب قرار دیا کہ ان کا احترام کریں، اس نے واجب قرار دیا کہ ہم ان کی خوشی میں خوش رہیں، ان کے غم میں غم رہیں، غمگین رہیں. اب جب کہ یہ عزاداری کے ایام اختتام پذیر ہوں گے، اب کیا ہوگا؟ اب جشن ہوگا. کیوں جشن منا رہے ہیں؟ انہوں نے خوشی منانے کو کہا ہے اس لیے خوشی منا رہے ہیں. ان کی ولادت کی تاریخ آتی ہے تو خوشی مناتے ہیں. اس میں بندگی کر رہے تھے, اس میں کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اس میں بھی بندگی کریں گے. اس میں نافرمانی تجویز نہیں ہوگی, یعنی ہم کہیں اس میں چونکہ یہ خوشی ہے اب نافرمانی جائز ہو گئی. خاص کر اگر کوئی کہے چونکہ میں نے دو مہینے چند دن فرما برداری کی ہے اس لیے اب نافرمانی جائز ہو گئی ہے, یہ تو بالکل ہی مسخرہ ہے. اگر کوئی فرما برداری اس ہدف سے کر رہا ہے کہ یہ مقدمہ بنے نافرمانی کا, جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا شاید, کہ اگر کوئی اپنی ماں کی اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرے, احترام کا اظہار کرے, چند گھنٹے احترام کا اظہار کرے اور آخر میں اس لیے کر رہا ہو کہ مجھے بعد میں ایک نافرمانی کرنی ہے, اصل وہ فرما برداری بھی قبول نہیں ہے چونکہ وہ مقدمہ ہے نافرمانی کا, تو یہ سازش لگے گی. خدا نہ کرے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم دو مہینے آٹھ دن فرما برداری کر چکے, اب ہمارے پاس تجویز ہے کہ ہم نافرمانی کر سکتے ہیں, یہ منطق میں نہیں آتا, یہ اصل فکر سے باہر ہے. اور اگر خدا نہ کرے ہمارے معاشرے کے اندر یہ فکر رائج رہی ہے تو بہت سارے معاشرے ایسے ہوتے ہیں جو کسی غلط فکر کے معتقد ہو جاتے ہیں بعد میں اصلاح کر لیتے ہیں. کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مثلا ہمارے اندر کبھی کوئی غلط فکر نہیں آئی, نہیں, غلط فکریں آتی ہیں. یہ ایرانی معاشرہ ہمارے سامنے ہے, انقلاب سے پہلے یہ دنیا کے یعنی اسلام سے دور ترین معاشروں میں شمار کیے جاتے تھے. ایک سنی اسکالر ہوتے تھے انگلینڈ میں, ڈاکٹر سلیم صدیقی نام کر کے وفات پا گئے, کہنے لگے کہ میں بہت بہت وفادار آدمی تھے حکومت اسلامی کے, مرجعیت کے, رہبری کے, رہبری کے حد میں, اور گرچہ اہل سنت سے تعلق تھا. کہنے لگے کہ میں انقلاب سے پہلے تہران پہنچا, جمعے کا دن تھا, میں نے جمعے کے دن کے لیے نماز کے لیے تیاری کی, ہوٹل کے ریسپشن پر آیا اور پوچھا کہ یہاں جمعہ کہاں ہوتا ہے, تو انہوں نے بتایا پورے تہران میں کہیں جمعہ نہیں ہوتا, پورے تہران میں کہیں جمعہ نہیں ہوتا. انقلاب سے پہلے یہ حالت تھی. کہنے کہ میں نے فوراً واپسی کی فلائٹ بک کی اور میں کہا کہ اس شہر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس شہر کے اندر جمعہ ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد اس قوم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا, اس مقام سے جہاں وہ اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے چلے گئے تھے کہ ہم اور آپ آج بھی تصور نہیں کر پائیں گے, اس مقام سے تبدیل ہوئے اور اپنے آپ کو اسلام کا ام القرا بنا لیا, اسلام کا مرکز بنا لیا, کہ یہی کلیم صدیق بعد میں تہران میں آ کر کہتے تھے میں اسلام کے مرکز میں کھڑا ہوں اس وقت, اور کہتے ہیں مجھے سکون احساس ہوتا ہے یہاں پر آ کر. تو قوموں میں برائیاں ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے ممکن ہے ہمارے اندر کبھی کوئی غلط فکر رائج رہی ہو. غلط فکر کیا رہی تھی؟ مثلا ہم نہیں جانتے تھے اچھی طریقے سے, شاید ہمیں ابلاغ نہیں ہوا, شاید ہم نے تصور نہیں کیا, سوچا نہیں کہ میوزک سننا حرام ہے. تو بہت ایسا ہوتا تھا کہ جب ایام اعضاء اختتام پذیر ہوتے تھے تو کوئی میوزک کا کام ہو جاتا تھا, کوئی میوزک کی محفل ہو جاتی تھی. بہت ایسا ہوتا تھا پہلے مثلا اس زمانے میں توجہ نہیں دی قومی اعتبار سے کہ مثلا یہ جو کچھ ہم میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں ان میں سے سب کچھ تقریباً سب کا سب فحشا پر مبنی ہے, خاص کر جو فلمیں وغیرہ آ رہی تھیں. تو میں نے عرض کیا کل آپ کی خدمت میں کہ یہ مشکل ہمارے ساتھ تھی کہ ہم ایام اعضاء ختم کرتے تھے اور اس کے بعد مثلا کہیں پر کوئی میوزک کا پروگرام ہو رہا ہوتا تھا, کہیں پر کوئی مثلا اس کو کس عنوان سے کہا جاتا تھا, اس کو اس عنوان سے کہا جاتا تھا کہ اب ہم تفریح کر رہے ہیں, اب ہم خوشی منا رہے ہیں. اور یہ یاد نہیں تھا یا یہ سیکھا نہیں تھا کہ یہ خوشی حرام ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یاد میں حرام خوشی نہیں منائی جا سکتی, ایسا خوشی نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. الحمدللہ اب کافی لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے, کافی لوگوں میں یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے ان کے لیے کہ اگر ہم نے غم منایا تھا فرما برداری میں, اب جب خوشی منائیں گے تو وہ بھی فرما برداری کے اندر ہی منائیں گے, اس کو بھی فرما برداری کے اندر ہی رکھنا ہوگا. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کہا غم فرما برداری کے اندر, اور غم کے اندر تو ہوتا ہی غم ہے تو اس کے اندر کوئی مزہ نہیں لینا چاہتا, لیکن تفریح میں تو ہم مزہ لینا چاہتے ہیں. اب مزہ جو لینا چاہتے ہیں تو وہ ہم فرما برداری کے اندر رہتے ہوئے مزہ کیسے لیں؟ گویا ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مزہ آتا ہی نافرمانی کے اندر ہے, فرما برداری میں مزہ ہے ہی نہیں, چونکہ فرما برداری میں مزہ نہیں ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فرما برداری میں رہو تو ہم مزہ کیسے لیں گے؟ یہ خود ایک مغالطہ ہے. اب ہم یہاں پہ سوچیں گے اللہ جو اس مخلوق کا خالق ہے, آیا اس نے اس مخلوق کو حرام میں لذت دی ہے, حلال میں لذت نہیں دی ہے؟ تو پھر وہ دعائیں کیوں ہیں جس میں مثلا مولا فرماتے ہیں خدا نے مطالب سے اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وَبِتَعْتِكَ عَمْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمْ مَنْ سِوَاكَ، اے خدا مجھے غنی کر دے، بے نیاز کر دے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے، حرام سے بے نیاز کر دے مجھے، کس کے ذریعے؟ حلال کے ذریعے. وَبِتَعْتِكَ عَمْ مَعْصِيَتِكَ، اور اپنی اطاعت کے ذریعے سے مجھے نافرمانی سے بے نیاز کر دے. وَبِفَضْلِكَ عَمْ مَنْ سِوَاكَ، اور تو اپنے فضل و کرم سے مجھے بے نیاز کر دے کہ میں تیرے غیر کے سامنے ہاتھ جھکاتا پھروں، مجھے بے نیاز کر دے. تو یہ تصور ممکن نہیں ہے، تصور یعنی غلط تصور بنے گا کہ ہم یہ کہیں تفریح کا مزہ صرف حرام کے اندر ہے. تو خالق نے پھر یہ قید کیوں لگائی ہے؟ اور کیا آپ کو تفریح سے محروم کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو تفریح دینا چاہتا ہے، خالص تفریح دینا چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر اگر کل فرض فرمائیے میں کل پرسوں عید کا دن مناؤں اور جا کر کسی ڈاکٹر سے کہوں کہ چونکہ آج عید کا دن ہے لہذا آج میں جتنی بے احتیاطی کرنا چاہوں گا کروں گا، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ کہ یہ آپ تفریح منا رہے ہیں، آپ اپنی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ تفریح ہے؟ خدا کے فرشتے بھی ہم سے یہی کہیں گے اگر ہم یہ کام کریں، نعوذ باللہ تعالی. اگر ہم نافرمانی کہیں تو خدا تعالیٰ کے فرشتے ہم سے کہیں گے تم فرما بردار بندے تھے، تم نے تفریح کے لیے نافرمانی کا راستہ کیوں اختیار کر دیا؟ اور اگر اللہ کی اطاعت میں تفریح نہ ہو تو پھر معصیت میں یقیناً نہیں ہوگی. وہ جو مولا کا ایک فرمان ہے، مولا امیر المومنین کا درود بھیجے گا ان کی ذات پر، مولا کی ذات پہ اعتراض کرتے تھے وہ کم اندیش لوگ، کہتے تھے کہ مثلا مولا ہیں اچھے لیکن عدل بہت سخت ہے، ان کا عدل بہت سخت ہے، عدل نہیں جھیلا جاتا. کہتے تھے اچھے ہیں، مثلا اطاعت ان کی اچھی ہے، عبادت ان کی اچھی ہے، تقویٰ اچھا ہے، علم اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، ہمیں بھی چاہتے ہیں سب کچھ ہے، لیکن جب عدل دکھاتے ہیں تو پھر بہت سخت ہیں، عدل نہیں سہا جاتا. تو مولا فرماتے تھے کہ اگر عدل نہیں سہا جا رہا تو یقین مانو کہ ظلم اس سے زیادہ سخت گزرے گا. اگر عدل نہیں سہا جاتا تو پھر یقین کرو کہ ظلم تمہارے لیے بہت سخت ہوگا. بالکل ایسے جیسے آج ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اگر میں نعوذ باللہ رشوت لے لوں تو میرے پاس پیسہ بہت بنے گا، اور اس سے کہیں رشوت نہ لو تو کہے گا رشوت نہیں لوں گا تو پیسہ کہاں سے آئے گا. تو رشوت لینا ظلم اس کو اچھا لگے گا، اس کو یہ نہیں پتا کہ جو میں رشوت دوں گا پورا معاشرہ بھی رشوت لے گا. جب پورا معاشرہ رشوت لے گا تو میں 10 جگہ رشوت دوں گا تو اس وقت مجھے بہت برا لگے گا جب میں رشوتیں دے رہا ہوں گا اور میرے کام پھنس رہے ہوں گے. اور اگر میں نہ دیتا تو عین ممکن تھا کہ معاشرہ رشوت کی لعنت سے محروم اور بچ جاتا اور اس مصیبت سے بچ جاتے جو اس وقت معاشرے کے اندر آئی ہوئی ہے. اپنے آپ کو ان تمام آسانیوں سے محروم کر لیا، کس وجہ سے؟ ایک ظلم کر کے. تو اگر اطاعت میں مزہ نہیں ہے تو گناہ میں یقیناً مزہ نہیں ہوگا، صرف مصیبت ہوگی. اچھا اب ہماری اطاعت میں مزہ کیوں نہیں ہے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ ہم نے نعوذ باللہ تعالی زندگی کچھ گناہوں کے اندر گزار لی ہو، اس وجہ سے اب اطاعت میں مزہ نہیں آتا، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نعوذ باللہ تعالی کسی بری چیز کا عادی ہو جائے، اب اس سے کہا جائے برا مت کھاؤ اچھا کھاؤ، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے عجیب چیز دیکھی، افریقہ میں ہم گئے تو پورے جو افریقن کنٹریز ہیں سب کے سب ایک کھانا بہت کھاتے ہیں، وہ کھانا جو ہوتا ہے وہ کچے کیلے اور کارن کو یعنی بھٹے کو، کچے بھٹے کو اس کو ابال کر پیسٹ بنا کے وائٹ کلر کا ایک پیسٹ بناتے ہیں، اس کو یہ لوگ کھاتے ہیں. یعنی آپ کسی بھی افریقن کنٹری میں رہنے والے کسی بھی سیاح فام کو 5-star ہوٹل میں لے جائیں، دنیا کا بہترین کھانا کھلائیں اور یہ نہ ہو تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ ضرور کھائے گا. اور جو دنیا کے نیوٹریشنسٹ ہیں وہ اس بات پر متحد ہیں کہ اس کھانے کو کھانے سے انٹیلیجنٹ سیل مر جاتے ہیں برین کے، اس کو کھانے سے دماغ کی عقلی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو اس کا ٹیسٹ ایسا لگ گیا ہے، زندگی کا حصہ ایسا بن گیا ہے کہ اگر یہ نہ کھائیں تو انہیں قبول نہیں ہے، تو دنیا میں جہاں کہیں جائیں گے یہ کھائیں گے. جبکہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کھانے سے دماغی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی میں نے بعض اوقات ایسا ہوا کہ جب ان کے ساتھ انٹریکشن کرتا تھا تو میں نے اپنے ساتھ رہنے والے ایک پاکستانی ہندوستانی سے کہا، میں نے کہا مجھے ان کی آنکھوں میں جان کیوں نہیں نظر آتی، ان کی آنکھیں پتھرائی بھی کیوں نظر آتی ہیں ہمیشہ؟ انسان کی آنکھ کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، جذبات نظر آتے ہیں، ان کی آنکھوں میں پتھریلی آنکھیں کیوں نظر آتی ہیں؟ کہنے لگا دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ بہت زیادہ بھوکے رہنے کی وجہ سے ان کے جذبات مر جاتے ہیں, اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کھانے کے اندر برین سیلز ختم ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے انٹیلیجنٹ سیل ختم ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کی جو آئی کیو لیول ہے خود بخود ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ اس سے نکلیں کسی طریقے سے, اور اس سے نکلنا ان کے لیے نہ اقتصادی طور پر ممکن ہے کیونکہ باقی وہ کھانا خرید نہیں سکتے, اور نہ ان کی عادت سے ممکن ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو بری چیز کی عادت پڑ جاتی ہے, جب بری چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو اچھی چیز دشوار لگنے لگتی ہے, شروع شروع میں محنت کرنی پڑے گی. مثلا جو جوان میوزک چھوڑے گا, اگر میوزک کو چھوڑنے کی کوشش کرے شروع میں مشکل لگے گا, بار بار دل للچاتا ہے اس کا. اگر مثال کے طور پر آپ میں سے کچھ لوگوں نے عزاداری کے ایام میں ٹیلی ویژن چھوڑ دیا تھا, میں کہوں گا خدا کا شکر چھوڑ دیا ہو, اب کوشش کریں یہ بند ہی رہے, یہ مصیبت نہ کھلے آپ کے لیے, ورنہ واقعا یہی ہوگا, امام چلے جائیں گے یہ آ جائے گا, جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہو جائے گا. پتہ نہیں ہم کیوں یہ کیوں کہتے ہیں کہ امام تشریف لے جا رہے ہیں, کیوں یہ منطق مجھے نہیں معلوم کیسے آ گئی ہمارے معاشرے کے اندر. بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں کہ معاشروں سے, اور وہ آ جاتی ہیں اور کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں, تمام مرثیوں کے اندر, نوحوں کے اندر, تقاریر کے اندر, سب کے سب یہی کہہ رہے ہوں گے آج کی رات کہ مولا الوداع آپ جا رہے ہیں اور اب ہمارے گھر آپ سے خالی ہو جائیں گے. تو میں سن کے میں اپنا سر پیٹتا رہتا ہوں, نعوذ باللہ کہ کبھی کوئی وقت آیا ایسا کہ ہمارے گھر اپنے امام سے خالی ہو جائے. کیوں ہو جائے, ہماری زندگی امام کے بغیر کوئی لطف نہیں ہے, پھر اس کے اندر مزہ نہیں ہے. پھر گزری ائمہ کے سائے میں کیسے الوداع کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے سوگواری ختم ہو رہی ہے, بس جملوں کا انتخاب صحیح نہیں ہے. یہ بھی میں ایک معاشرتی غلطی عرض کر رہا ہوں, یہ معاشرتی غلطی میں ایسا ہو جاتا ہے قوموں کے ساتھ کہ ان کے جو فریزز ہوتے ہیں, جو جملات ہوتے ہیں, وہ ادا نہیں کر رہے ہوتے جو وہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب ہم نہیں کہنا چاہتے امام جا رہے ہیں, ہاں اگر امام جا رہے ہیں پھر تو یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت, کہ مثلا ہماری آبادی سے امام چلے گئے, ہمارے گھروں سے امام چلے گئے, اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ پھر جیسے شیطان آ گیا اچانک کہ میوزک بھی شروع ہو گئی, فحشہ بھی شروع ہو گئے, اور ٹیلی ویژن بھی شروع ہو گیا, سب کچھ شروع ہو گیا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کہ ممکن ہے کچھ لوگوں نے گھروں میں عزہ خانے بنائے ہوئے ہوں گے, وہ عزہ خانے جو ہیں وہ مثلا اس وقت اختتام پذیر ہو جائیں گے, اٹھا دیے جائیں گے اور مثلا گھر اپنی پہلی حیات کے اوپر واپس آ جائے گا. کچھ گھروں کے اندر شادی بیاہ کے جو مثلا واقعات تھے, جو رسومات تھی, وہ نہیں ہو رہی ہوں گی, وہ اب ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ اب ہم امامت کی نظروں سے باہر آ گئے, یا مثلا امامت سے ہمارا تعلق کم ہو گیا. نہیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے, کیسے تعلق کم ہو سکتا ہے؟ بس یہ تصور صحیح تصور نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم اب دور ہو جائیں گے. نہیں, آپ بالکل نزدیک رہیں گے اگر آپ کے اعمال صحیح ہیں, آپ اطاعت الہیہ کے اندر ہیں. نعوذ باللہ آپ کے اوپر زندگی میں کوئی وقت کبھی کیوں ایسا آئے کہ جس میں آپ امام سے دور ہو جائیں؟ آپ دور نہیں ہوں گے, آپ ہمیشہ قریب رہیں گے, ان کے لطف و کرم کے سائے میں رہیں گے انشاءاللہ, اور اس امام کی پردہ غیبت میں موجود اپنے امام کے لطف و کرم کو حاصل کرنے کے لیے, ان کی عنایات کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. الحمدللہ یہ جو وقت تھا عزاداری کا, یہ جو ایام تھے, یہ آپ کو اسپرٹ دینے کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے. بار بار آپ کو جوش ملتا ہے, جذبہ ملتا ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ آپ کے خلاف سازشیں کرنے والی کوئی پارٹی ایام عزا میں آپ کے خلاف سازش معمولاً نہیں کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو خوف رہتا تھا کہ یہ لوگ ایام عزا میں جوش اور جذبے میں ہوتے ہیں, اگر ان کے خلاف سازش کریں گے یہ لوگ رد عمل بہت شدید دکھائیں گے, اور اس سے یہ لوگ ڈرا کرتے تھے. انہوں نے چیلنج کیا, آپ نے چیلنج کو قبول کیا, آپ نے اچھا رد عمل دکھایا, اب شاید موقع تلاش کریں گے جب آپ میدان سے باہر ہوں گے, خدا نہ کرے مثلا جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اب ایام عزا ختم ہو گئے اور ہماری جدوجہد پچھلے موقع پہ کامیاب نہیں گئی تھی, سازش کامیاب نہیں گئی تھی, مکر و فریب کامیاب نہیں گیا تھا, اب ممکن ہے کہ دوبارہ کوشش کریں. البتہ میرا ذہن یہ کہتا ہے اسٹریٹجی کے اعتبار سے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں اس کے اندر اس وقت ہم نشانے پہ نہیں ہونے چاہیے. جو میرا ذہن کہتا ہے وہ یہ کہ اس وقت ہم نشانے پہ نہیں ہونے چاہیے, کوئی اور نشانے پہ ہونا چاہیے اس وقت, اس کے بعد پھر کبھی ہماری باری آئے گی. ان کی پلاننگ سے جو مجھے اندازہ ہوتا ہے وہ یہ اس قسم کا کوئی کام کرنا چاہیں گے, یا ابھی بیچ میں کسی اور کو رکھیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ کی طرف ضرب لگانے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے مواقع کو اپنے ان جگہوں کو جہاں ہم منسجم ہو کے ظاہر ہو سکتے ہیں ان کو مضبوط کرنا پڑے گا محرم کے ایام کے علاوہ بھی. محرم کے ایام میں ہم مضبوط ہیں, ہم جلوس کے اندر سب شامل ہو رہے ہوتے ہیں اور اس موقع پر ہمارے لیے طاقت کا اظہار آسان ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم کیا کر سکیں گے؟ اس کے بعد پھر ہمارے پاس جمعے کا دن ہوگا, اس کے بعد پھر جمعے کے دن ہمارے پاس بڑے دن ہوں گے جن دنوں میں ہم اپنی طاقت کا اظہار کر سکیں گے. یہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, خدا نہ کرے پھر کوئی مشکل پیش آتی ہے, آپ کیسے اظہار کریں گے کہ آپ میدان کے اندر ہیں؟ دو موقع آپ کے پاس ہوں گے, یا آپ جمعے کے دن اظہار کر پائیں گے, یا آپ اللہ قبول کرے اور سب کو حفظ و امان میں رکھے مثلا شہداء کے جنازوں کے اوپر, ان کو خالی نہ ہونے دیں, ان کو پوری طاقت سے بھر دیں. اگر ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کے چند دوست احباب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چند ماننے والے شہید ہو جاتے ہیں, آپ مکمل طاقت کے ساتھ پہنچے ہیں اس اسپاٹ کے اوپر جہاں جنازے اٹھائے جا رہے ہیں. ایک تو ہے کہ حتی الامکان کوشش ہو کہ جنازے اکٹھے رہیں, بکھرے نہیں جنازے, لیکن ظاہر ہے بعض اوقات مشکلات ہوتی ہیں ہم نقل کی وجہ سے, لاجسٹکس کی وجہ سے, تو کبھی کسی کو کہیں سے ہونا ہوتا ہے کہیں سے ہونا ہوتا ہے, لیکن حتی الامکان کوشش ہو کہ جنازے ایک جگہ پر ہوں اور ان جنازوں کا نظم و ضبط اچھے ہاتھوں کے اندر ہو, اچھے ہاتھوں کے پاس ہو, اور وہ لوگ اس کے نظم و نسق کو اس طرح سے رکھیں کہ لوگ بڑی سے بڑی تعداد میں شریک ہوں. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, وہ اگلا موقع آپ کے لیے 21 رمضان دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ 21 رمضان سے پہلے متحد نہیں ہوں گے, چونکہ اب آپ کے پاس اس سے زیادہ بڑا کوئی موقع نہیں آئے گا 21 رمضان سے پہلے, تو وہ اس موقع کے درمیان خدا نہ کرے پھر ایک ضرب لگانے کی کوشش کریں گے, چونکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ مثلا متفرق ہیں اور آپ جمع نہیں ہو پائیں گے. آپ کو ان کے اس گمان کو غلط ثابت کرنا ہوگا, اگر کوئی موقع بنا تو آپ کو غلط ثابت کرنا پڑے گا. تو اس سے بچنے کے لیے آپ پہلے سے یہ کریں کہ آپ جمعے کو مضبوط رکھیں, آپ جمعے کے موقع پر پوری طاقت کا اظہار کریں. تو آپ کراچی میں کہیں پر بھی ہوں, ظاہر کام کاج کا دن ہوتا ہے, ہر آدمی اپنے محلے کے اندر نہیں ہوتا, تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں, مثلا اگر آپ مرکزی شہر کی طرف ہیں تو آپ وہاں پر کسی امام بارگاہ میں پہنچ جائیے, مسجد کے اندر پہنچ جائیے, جہاں کہیں بھی ہیں جمعے کو مضبوط کر لیں, چونکہ یہ آپ کے اجتماع سے بہت ڈرتے ہیں, یہ آپ کے اجتماع سے بہت ڈرتے ہیں, آپ کے نظم و نسق سے ڈرتے ہیں, آپ نظم و ضبط سے آگے بڑھیں اس سے بہت ڈرتے ہیں. آپ جمعے کو مضبوط کر لیجئے. اور میں نے دوسرا اسپورٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا نہ کرے اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو بجائے یہ کہ آپ اس کارروائی کی جگہ پر پہنچ کر اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کریں, جو انتہائی خطرناک ہے, نہیں ہونا چاہیے ایسا. حتی الامکان کوشش کریں جنازوں کے اوپر پہنچنے کی کوشش کریں, کیونکہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں, اس اسپاٹ پر پہنچنا خطرناک ہے, معمولاً خطرناک ہے, اس کی وجہ یہ کہ سیکورٹی نہیں ہے وہاں پر, آپ بالکل انسیکیور ہوں گے اگر آپ وہاں پہنچ جائیں گے, تو آپ کو کوئی تحفظ دینے والا نہیں ہوگا اس موقع کے اوپر. اس موقع پر وہاں وہ لوگ پہنچیں جن کا کام تحفظ دینا ہے, حفاظت دینی ہے, وہ لوگ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. مثلا پہلے سے وہ ٹیمز ہوں کہ جن کا کام یہ ہو کہ ٹھیک ہے اگر ایسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مثلا وہ لوگ وہاں پر پہنچیں جو انتظامات کو سنبھالنا ہے, حفاظتی امور کو سنبھالنا ہے, وہ لوگ وہاں پہنچیں. عام آدمی کا وہاں کوئی کام نہیں ہے, تو آپ وہاں پہ جانے کی کوشش مت کیجئے اور مت سمجھیں کہ وہاں پہ پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں, وہاں پہنچنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری جنازوں کے اوپر پہنچنا ہے, اس کو مضبوط کیجئے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر مرکزی سطح کے اوپر, ظاہر ہر جگہ کہیں نہ کہیں شہدا کی یاد میں شہلوم ہوتے رہیں گے, اگر آپ کے محلے میں ہوتا ہے اس کو مضبوط کیجئے. اگر مرکزی سطح پہ کوئی پروگرام ہوتا ہے, شہر کی سطح پہ ہوتا ہے, حتی الامکان کوشش کیجئے اس کو مضبوط کریں, اس کے اندر اپنی طاقت کا اظہار کریں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ آپ کے اس گیپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. جو آپ 6 مہینے کا فاصلہ تقریباً آپ کے اگلے اجتماع تک ہوگا, اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اچھا, یہ کیا چاہیں گے؟ یہ چاہیں گے آپ کے مورائل کو ڈاؤن کریں, یہ آپ کے مورائل کو ڈاؤن کرنا چاہیں گے. میں نے آپ کی خدمت میں 10ویں دفعہ عرض کیا, ان کی کوئی ترکیب آپ کی تعداد کم نہیں کر سکتی. آپ کی تعداد الحمدللہ صدقہ حسین میں بہت زیادہ ہے, یہ سب ان کے بس میں نہیں ہے, یہ ہماری تعداد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب یہ صرف مورائل کو کم کرنے کی کوشش کریں گے, جذبے کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اجتماع کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, جمعہ آپ کا اجتماع ہے اس کو مضبوط کریں. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا شہدا کے جنازے آپ کا اجتماع ہے, اس کو مضبوط کریں. اگر مرکزی طور پر شہادت کی مثلا کوئی یاد میں منائے جانے والی کوئی چیز ہے اس کو آپ مضبوط کر دیجئے. آپ کا اجتماع سب سے اچھا جواب ہے, اور منظم اجتماع. یعنی اگر آپ سے انتظامیہ یہ کہتی ہے کسی موقع کے اوپر کہ بھئی اس لائن سے آگے نہ آئیں, آپ یقین مانیے آپ شاید احساس نہ کرتے ہوں, دشمن دیکھتا رہتا ہے ان لوگوں کے اندر نظم و نسق ہے یا نہیں, آگے آئے یا نہیں آئے. اگر کہا گیا بیٹھ جائیں اور آپ نہیں بیٹھے کھڑے رہے تو دشمن خوش ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے ان پہ وار کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ منظم نہیں ہے, منظم نہیں ہے, اپنی مرکز کی آواز کو نہیں سنتے, یہ اپنی منمانی کرتے ہیں. اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ منظم ہیں, یہ لوگ مرکز کی آواز کو سن رہے ہیں, اس کا مطلب ہے حملہ نہیں ہوگا آپ کے اوپر. جتنا آپ منظم ہوتے چلے جائیں گے آپ ان کے حملے کو پسپا کرتے چلے جائیں گے, اور خدا نہ کرے جتنا آپ کا نظم و نسق کم ہوا, آپ کی آرگنائزیشن کم ہوئی, آپ کا بیلنس ٹوٹا, ان کو اور ہمت ملے گی حملہ کرنے کی. الحمدللہ میں بار بار عرض کرتا ہوں چہلم پر آپ کے اجتماع نے ان کے بہت سارے منصوبوں کو ناکام کیا ہے. الحمدللہ خدا نمتال نے صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے, جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم وہی تھے جو ہمیشہ تھے, لیکن اس دن گویا سید الشہداء کی نظر لطف اس اجتماع کے اوپر ہو گئی, اس کی کوئی برکت آئی تھی, مولا کی دی ہوئی اس نظر لطف کے شکرانے کے طور پر بابا زبلند درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ سب چیزیں یہ لوگ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اجتماع میں پہنچے, آپ کے سامنے مثال کے طور پر ابھی تو یہاں پر ہم لوگ ہی ہیں, ظاہر ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, باہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن آپ ایک دفعہ میدان میں آئے اور روڈ پر آئے, اب آپ سے کہاں نعرہ لگائیں اور آپ نے ہلکا نعرہ لگایا, اس کو بھی دشمن کاؤنٹ کرتا ہے, اس کو بھی دشمن کاؤنٹ کرتا ہے. آپ سے کہا گیا نعرہ لگائیں اور آپ نے سب نے مٹھی بند کر کے ہاتھ لہرا کے نعرہ لگایا, اس کو بھی دشمن کاؤنٹ کرتا ہے کہ نہیں طاقت بہت زیادہ ہے, جوش بہت زیادہ ہے. اگر دیکھا نہیں نعرہ لگایا تھا, اسپیکر سے کہا گیا نعرہ لگائیں اور نعرے میں جان نہیں ہے, یا نہیں ہاتھ نہیں لہرا ہے, لوگوں نے ایسے ہی بس ٹال دیا کام کو, سب کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ ادارے بنے ہوئے دنیا کے اندر جن کا کام یہ ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس مظاہرے میں پرچم جلا یا نہیں جلا, پرچم جلا تو کیا ہوا, پرچم جلانے والے بے نظم تھے یا منظم لوگ تھے, جب پرچم جل گیا تو لوگوں نے کیا کیا, یہ سب چیزیں کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے نظم و نسق کو گن رہے ہوتے ہیں یہ, اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ کافی پیچھے ہٹتے ہیں. اگر آپ منظم ہو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیں گے جس سے آپ کا نظم بڑھے, اور اگر آپ یہ دکھائیں کہ ان حادثات سے ہمارا نظم بڑھ رہا ہے, ڈسپلن بڑھ رہا ہے, پھر یہ پیچھے ہٹیں گے. ان کا صرف ایک حل ہے اس وقت آپ کے سامنے, یہی حل ہے, یہ آپ کو اس میدان میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کو ان کارروائیوں میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں, ایک دو جگہ کہہ چکا ہوں, ریپیٹ ہو رہی ہے بات, لیکن میں پھر مجبور ہوں کہوں, انہوں نے جو کارروائی کی ہے اس کا جو کل میٹیریل ہے وہ چند ہزار روپے ہے. ان کو پتا ہے یہ میٹیریل ہر جگہ اویلیبل ہے, ان کو پتا ہے ہمارے لیے سب کچھ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, ان کو پتا ہے ہمارے لیے ان کی زبان میں جواب دینا مشکل کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہمارے پاس جوان نہیں ہے, ہمارے بہت جوان ہے. ایسا نہیں ہمارے پاس الیکٹرانکس جاننے والے لوگ نہیں جو ریموٹ کنٹرول نہ بنا سکیں, یا ہمارے پاس کیمیکلز جاننے والے لوگ نہیں ہیں جو چند چیزیں جمع کر کے کچھ پھاڑ نہ سکیں. ان سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ طاقت اس قوم میں اس سے کہیں زیادہ کی طاقت ہے. یہ ہمیں جان بوجھ کر اس راستے کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں, یہ ہمیں جان بوجھ کر اس راستے کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے اس کام کا انتخاب کیا جس کو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس راستے پر آئیں. اب آپ کو صبر یہاں پہ یہ دکھانا ہے کہ نہیں یہ ہمارا راستہ نہیں ہے, سید الشہداء کا راستہ یہ راستہ نہیں ہے. سید الشہداء کا راستہ نہ چھپ کے حملہ کرنا ہے, نہ سامنے کھڑے ہوئے دشمن پر بلا کہے حملہ کرنا ہے, یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہمارا راستہ کیا ہے؟ ہاں اگر کسی نے ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی وہ سامنے آئے گا, اس کے اوپر حملہ کر دیں. یہ مطمئن رہے یہ لوگ کہ اگر کاش ہم میں اتنی طاقت ہوتی اور ہم ان کو یہ بتا چکے ہوتے کہ اگر کسی نے ہماری آبادی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی, ہمارے فرد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی, بھرپور جواب دیں گے. کاش ہمارے پاس اتنی نظم و ضبط ہوتا تو ہم ان کو یہ کہہ چکے ہوتے کہ اگر یہ کوشش کی تو پھر جواب بھی بھرپور دیں گے. بدقسمتی سے ہم نے پہلے کچھ مواقع پر جواب دینے میں کوتاہی کیے, جہاں جواب دینا چاہیے تھا وہاں جواب نہیں دیا, اور جہاں جواب نہیں دینا چاہیے تھا وہاں جواب دے دیا, اور کچھ چیزیں ہمارے سر کے اوپر مون دی گئیں کہ یہ ہمارا جواب تھا گرچہ ہمارا جواب نہیں تھا, جیسے بٹن مارکیٹ کا کیس تھا. انہوں نے ہمیں سختی کے ساتھ اس میدان میں لا کے کھڑا کیا ہے. آپ کا جواب یہ جواب نہیں ہے, آپ کا جواب نظم و ضبط ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں, سخت آپ کا جواب اسٹریٹجی کے لیول کے اوپر نظم و ضبط ہے. ایک دوسرے کے ساتھ دینے میں ہوشیار ہو جائیے, آپ کی کوئی شہید خاندان کمزور نظر نہ آئے، یہ آپ کا بہترین جواب ہے. اگر کسی گھر میں ایک آدمی شہید ہوا ہے، آپ طے کر لیں کہ آپ نے اس آدمی کو احترام دینا ہے، چاہے کیسا بھی تھا. آپ نے اس خاندان کو احترام دینا ہے، اس کے بچوں کو احترام دینا ہے، چاہے وہ کیسے بھی تھے. اب آپ مت دیکھیں کہ وہ پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہے، آپ مت دیکھیں، آپ احترام دیں، اتنا احترام دیں کہ معاشرے کو پتا چلے کہ شہید ہونا فخر کی بات ہے، شہید ہونا غم کی بات نہیں ہے. فخر دلائیں شہادت کے اوپر انشاءاللہ. اگر ہم اور آپ شہادت کو اس فخر کے انداز میں لیں تو پھر آپ دشمن کی سازش کو ناکام کر گئے. انہوں نے صرف خوف بٹھانا ہے، انہوں نے صرف روب بٹھانا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ کا نظم و ضبط، آپ کی شرکت، یہ سب سے بڑی طاقت ہے آپ کی. اس طاقت کو دکھانے کا انشاءاللہ آپ کو موقع ملا، آپ نے اس طاقت کا اظہار کیا. ان کے بہت سارے منصوبے ناکام ہوئے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ سال سخت ہونا چاہیے. ہماری کیلکولیشنز کے مطابق یہ سال بہت سخت ہونا چاہیے، آپ کو کئی مراحل پر امتحان سے گزرنا پڑے گا. لیکن الحمدللہ اس دفعہ جوش بہت زیادہ ہے قوم کے اندر، اس دفعہ قوم کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے الحمدللہ. میں بار بار یہی سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء کے نام پر کوئی لطف و کرم ہو گیا ہے. شاید زیادہ لوگ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیا بات ہوئی ہے. شاید لوگوں کی توجہات اہل بیت کی زیارات کی طرف زیادہ ہیں، شاید لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو اپنے اندر لینا شروع کر دیا ہے، صرف چند مراسم سے نکل کر زندگی میں اہل بیت کو لانا شروع کر دیا ہے. یعنی اب یوں لگ رہا ہے کہ نہیں، اب نظر لطف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس قوم کے اوپر بار بار پڑ رہی ہے الحمدللہ. اب یہ ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں امتحان لیا جائے، آپ کا حق ہے. ایک قوم وہ ہوتی ہے جس کے اندر اہل بیت کے نام پر امتحان دینے کی طاقت نہیں ہوتی، ایک قوم وہ ہوتی ہے جو اہل بیت کے نام پر امتحان دینے کی طاقت رکھتی ہے. آپ نے اظہار کیا ہے، آپ میں طاقت ہے، تو آپ کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے نام پر امتحان ہوگا، امتحان ہوگا، لیکن آپ امتحان میں سرخرو ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ان چند امور پہ آپ توجہ دے دیجئے، ان کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. یہ لوگ لمبی مدت کے لیے نہیں ہیں، یہ میں آپ خدمت میں عرض کرتا چلوں. آپ نے صبر کا مظاہرہ کر دیا، یہ دور گزر جائے گا، بقا آپ کے لیے. کیوں؟ اہل بیت کے نام نے باقی رہنا ہے، ان کے دشمنوں نے نابود ہو جانا ہے، اہل بیت کے نام نے باقی رہنا ہے. یہ دنیا سید الشہداء کے لیے بنی ہے، یہ دنیا اہل بیت کے دم سے بنی ہے، یہ دنیا ان کی نوکری میں بنی ہے، ان کے نام نے باقی رہنا ہے. جو ان کا نام لے گا وہ باقی رہے گا، آپ نے باقی رہنا ہے. یہ سب لوگ مٹ جائیں گے، یہ آتے رہے. بنی امیہ آئے مٹ گئے، بنی عباس آئے مٹ گئے، سب مٹ گئے، کربلا ابھی بھی زندہ ہے، نجف ابھی بھی زندہ ہے. کہاں گئے وہ بنی عباس کے محل، کہاں گئے بنی امیہ کے محل، سب کے سب مٹ گئے، برباد ہو گئے. سید امیر المومنین کا گھر باقی ہے، دارالعمارہ ختم ہو گیا ہے، آپ نے جا کے دیکھ لیا کوفہ کے اندر، امیر المومنین کا چھوٹا سا گھر باقی ہے، اس کے پیچھے دارالعمارہ تباہ ہو گیا، مٹی کا ڈھیر ہو گیا. تو یہ سب ختم ہو جائیں گی دشمنیاں، کچھ شہید باقی رہیں گے، کچھ لوگ باقی رہیں گے جن کے نام کے آگے لکھا ہو اس نے اپنے بچہ شہید کیا، اس کا بچہ شہید ہوا، اس کا باپ شہید ہوا. یہ سب چیزیں باقی رہیں گی، قربانیاں باقی رہتی، قربانیاں باقی رہتی. اور ہمیشہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، فکر کو لے کر چلیں، فکر کو لے کر چلیں. عزاداری کے اختتام پر، ایام عزاداری کے اختتام پر فکر کو ختم نہ ہونے دیں، فکر آپ کے ساتھ رہے. بس ہمیشہ یوں احساس کیجئے گا، اہل بیت آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. جس قوم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو اختیار کیا ہے، اہل بیت نے اس کو عزت دی ہے، ہمیشہ عزت دی ہے، آپ مطمئن رہ جائیے. یعنی گویا ایسا ہے کہ دنیا کی ساری سختیاں انہوں نے جھیل لی ہیں، اب خدا سے اپنے ماننے والوں کے لیے عزت رکھوا دی ہے کہ اس قوم کو، اس قوم کو عزت ملے گی جو اہل بیت کے نام پر قربانیاں دیں گے. آپ قربانیوں سے گزریں گے، آپ کو ایثار کرنا ہوگا، آپ اپنی استقامت دکھائیں گے. کچھ لوگوں کے دنیا سے جانے سے مت گھبرائیے گا، کچھ لوگوں کے شہید ہونے سے مت گھبرائیے گا، آپ نہیں گھبراتے. لیکن میں بکر اور عرض کر رہا ہوں، جو یہاں سے جائے گا وہ سید الشہداء کے پاس جائے گا،
اچھی جگہ جائے گا، کوئی بری جگہ نہیں جائے گا. جو بچے گا وہ سید الشہداء کی سرپرستی میں زندگی گزارے گا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مولا پانچویں امام نے ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا ان کی ذات فرمایا، جو میرے چچا زید کا ساتھ دیتے ہوئے مارا جائے اس کے خاندان کی سرپرستی میرے ذمہ داری میں ہوگی. تو اگر آپ وہ سرپرست ہیں جو شاید شہید ہونے والے ہوں، آپ مطمئن رہیے آپ کی خاندان کی سرپرستی اب پانچویں امام کے ساتھ ہوگی. مت گھبرائیے ان چیزوں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ دنیا کی زندگی ہے. اگر کوئی واقعاً اہل آخرت ہو، اس دنیا میں 10 سال زیادہ جیے یا 10 سال کم جیے، اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ دنیا کہیں اور کے لیے بنی ہے، یہ دنیا اتنی زیادہ مدت باقی نہیں رہنی ہے. ہم سب کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک امام کی نصرت کرنی ہے. ہم لوگوں کی زندگی کا اس وقت صرف ایک مقصد ہونا چاہیے تھا، بنیادی ترین مقصد صرف ایک مقصد تھا، ایک امام ہے جو پردہ غیبت میں ہے، ان کی نصرت ہونی ہے. اب چاہے ہم زندہ رہیں ان کی نصرت کریں، چاہے مارے جائیں ان کی نصرت کریں. آپ کی موت ان کی نصرت میں آئے اور میری اور آپ کی زندگی ان کی نصرت میں گزرے، یہ ہدف ہونا چاہیے. اور مطمئن رہیے ام الائمہ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہے، انہوں نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. اگر آپ اور ہم بی بی کے ماننے والے ہیں تو ایک بات ہمیشہ رہیے، وہ ہماری ماں سے زیادہ مہربان ہے، ان کی عنایات بہت زیادہ ہے، ان کے لطف و کرم بہت زیادہ ہے. ہم اگر ایک نظر در فاطمہ پر ڈالیں تو شرم کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا کہ اس در نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں در، اس در کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. ایک جملہ کسی نے پڑھا کہ جب مولا ابو الفضل عباس اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ بھیا تم جاؤ سید الشہداء پہ قربان ہو جاؤ، ایک بھائی قربان ہوتا ہے، دوسرا بھائی بھی قربان ہوتا ہے. سید الشہداء مولا ابو الفضل عباس سے کہتے ہیں عباس رک جاؤ، اتنی قربانیاں کافی ہیں. پھر ایک جملہ کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں فرمایا ابو الفضل ام البنین کی کتنی کمائی اٹھاؤ گے؟ واقعت سخت ہے. کوئی بیوی کے گھر کو دیکھیں اور بیوی سے کہے بیوی آپ کتنی قربانیاں دیں گی؟ پہلے دن سے قربانیاں دی ہیں، آج ان کے 11ویں فرزند کی شب شہادت پر میں اور آپ موجود ہیں. کوئی نسل دیکھی ہے جس نے 11 بچے قربان کیے ہو؟ یہ سیدہ کی پاکیزہ نسل ہے. کبھی صلح دے کے قربانی کرتی ہے، کبھی جنگ دے کے قربانی کرتی ہے، کبھی زندانوں میں قربان ہے، کبھی مدرسوں میں قربان ہے. یہ دنیا سیدہ کے احسانات کے تلے دبی ہوئی ہے. کتنا کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کا خون سیدہ کی راہ میں ہے، جس کا باپ سیدہ کی راہ میں مارا جائے، جس کی اولاد سیدہ کی راہ میں مارا جائے، خوش نصیب ہے واقعا. اور آج میں اور آپ ہیں، گویا ایسا تھا کہ 2 مہینے چند دن ہر روز بی بی اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہوتا تھا، اب چند دنوں تذکرہ نہیں ہوگا. اب آپ اپنے دلوں کے اندر اس یاد کو بسا دیجئے، کبھی تنہائی میں بیٹھے ہو اور آپ کو پیاس لگ رہی ہو تو بی بی سکینہ کی پیاس کو یاد کر لیں، کبھی کسی اندھیرے میں ہو تو شام غریبہ کو سوچ لے، کبھی راستے کی مشکل ہو تو سرائے کربلا کو سوچ لے. کبھی آپ کو مشکلات پریشان کریں تو امام زین العابدین کی مشکلات کو تصور کر لیں، کن مشکلات کو جھیل گئے، کیا کیا مصیبتیں تحمل کر گئے. اگر اس پورے کربلا کے واقعے میں بس ایک علی اصغر ہوتے تو وہی کافی تھا. بھائی یہ زمین قتلت کے لیے یہ ایک علی اصغر ہی کافی تھا، یہ خون پاکیزہ جو ناحق بہ گیا. لیکن قربانیاں بہت طولانی ہیں، قربانیوں کی فہرست بہت زیادہ ہے. گویا سید الشہداء دو معصوم لے کر چلے تھے، ایک علی اصغر، ایک ان کی بیٹی، ایک کو میدان کربلا میں رکھا، ایک کو شام کے زندان میں رکھا. اور وہ وقت آیا ہے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینے کی طرف گامزن ہیں، چودہ امام مدینے کے نزدیک پہنچتے ہیں. ہمراہ چلنے والے بشیر سے کہتے ہیں، بشیر تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ کہتے ہیں مولا میں بھی شعر کہتا ہوں. فرمایا جاؤ مدینے کو اطلاع دو کہ ہم آ گئے ہیں. وہ مدینے آتا ہے، اطلاع دیتا ہے، کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقابلکم، اے اہل یثرب اب کوئی جگہ نہیں رہی ہے، اہل بیت کا گھر لٹ گیا ہے، ان کے مرد دنیا کے اندر نہ رہے، وہ شہید کر دیے گئے، ان کی اولادوں کو اسیر کر لیا گیا. کہتا ہے مدینہ شہر سے باہر آ گیا، دیکھا امام سجاد ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، مصائب بیان کیے، اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے. اب میں بس دو جملے عرض کروں آپ کی خدمت میں. کبھی آپ سوچئے کہ اگر کوئی بچہ برسوں کے بعد اپنی ماں سے ملے تو کیا کہتا ہے؟ ایک وقت آیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنی والدہ کے روضے کے سامنے سید الشہداء کا پٹا ہوا کرتا بی بی کے ہاتھ میں ہے، اے مادر گرامی حسین کی قربانی کے ساتھ. میں کہوں گا بی بی سید الشہداء کی یاد کے لیے کرتا ہے، اسارت کی یاد کے لیے کیا ہے؟
یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تو نے اعضائے سید الشہداء میں بیٹھنا نصیب کیا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے غم حسین نصیب کیا، سید الشہداء کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ہماری اولاد نے اس عزا میں شرکت کی، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس عزا میں کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ لوگوں نے قربانیاں دیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان شہداء کو، پہلے شہید ہونے والے تمام شہداء دنیا میں مختلف جگہوں پر عزاداری کی یاد میں شہید ہونے والوں کو، سب شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. جو انسانوں میں زخمی ہوئے بحق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل نصیب فرما. جو ان مسائل کے اندر پسماندگان مشکل سے دوچار ہیں، تجھے واسطہ سرائے کربلا کا صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار اگر ابھی بھی کوئی زندان کے اندر ہے، تجھے واسطہ سرائے کربلا کا ان بے گناہوں کو جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام آرزوئیں تمام انتظار تیری حجت کے لیے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان قربانیوں کا، تجھے واسطہ ان مشکلات کا. اے پاک پروردگار ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار یہ جان تیری امانت ہے، ہمارے لیے فخر ہے یہ جان تیری راہ میں جائے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
باہر کا
وسلم.
Thank you.